حضرت امام علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے ہم یہاں جمع ہیں، شب شہادت ہے. امام علیہ السلام کے جو رہنما اصول جو آپ اور ہمیں آپ نے عنایت فرمایا ہے وہ بیان کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. چھوٹے امام علیہ السلام کی مجلس کے اندر موضوعات تو بہت زیادہ ہیں، ایک موضوع تو دعا ہے. الحمدللہ آپ سے منسوب اتنی دعائیں ہیں، اتنی دعائیں ہیں کہ اتنی دعائیں کسی مذہب کے اندر، کسی مکتب کے اندر نہیں. اور آپ کی دعاؤں کے اندر توحید بھی ہے، تاریخ بھی ہے، تفسیر و قرآن بھی ہے، سائنس کی باتیں بھی ہے، اور حتیٰ سائنس کی وہ باتیں بھی ہیں جس کے اوپر ابھی کام شروع بھی نہیں ہوا. یہ دعا کے حوالے سے. اور اس کے علاوہ رسالہ حقوق، والدین کے حقوق کیا ہیں، اولاد کے کیا حقوق ہے، ہمسائے کے کیا حقوق ہے، ایک مخصوص رسالہ ہے آپ کا جس میں آپ نے حقوق بیان فرمایا ہے. حتیٰ یہاں تک فرمایا ہے کہ جس جانور کے اوپر تم سوار ہوتے ہو اس جانور کے 8 حقوق تمہارے اوپر ہیں. اس حد تک حقوق آپ نے بیان فرمایا. اور عبادت کے لحاظ سے تو آپ زین العابدین ہیں، سجدے کے لحاظ سے آپ سید الساجدین ہیں، رونے کے لحاظ سے آپ رئیس البکائین ہیں، رونے والوں کے سید و سردار ہیں. اور آج کے مجلس کے اندر ایک رہنما اصول جو آپ نے زہری کو عنایت فرمایا وہ آپ کے سامنے بیان کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. بولا نام سے ایک سروات پڑھ لیجیے، محمد وآل محمد. یہ صحیح صحابہ تشریف لاتے ہیں اور آپ سے سوال کرتے ہیں اور ایک ایسا مسئلہ پیش کرتے ہیں جو ہمارے یہاں پر بھی جدید ہے. کہتے ہیں فرزند رسول، لوگ ہم سے حسد کرتے ہیں، لوگ ہمارے بارے میں برا سوچتے ہیں، لوگ ہمارے ساتھ برائی سے پیش آتے ہیں، یعنی زمانے کی شکایت لے کے ہوا ہے، یعنی زندگی تنگ ہو گئی ہے، زندگی سے میں بیزار ہو گیا ہوں، زندگی گزارنے کی لذت نہیں ہے، مزہ نہیں آتا باصطلاح. تو آپ نے چند رہنما اصول لیے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں. ارشاد فرمایا، اے زہری، سب سے پہلے تم اپنی زبان کی حفاظت کرو. جب تم زبان کی حفاظت کرو گے تو تمہارے دوستوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا. پہلا اصول زبان کی حفاظت. زبان ایک خطرناک شے بھی ہے. 30-40 گناہوں کا تعلق زبان سے ہے. تبھی تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مومن وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا محفوظ رہے. اور دنیا کے اندر بہت سارے لوگوں کی عزت ان کی زبان کی وجہ سے ہے، ان کا احترام ان کی زبان کی وجہ سے ہے. اور کتنے افراد ایسے ہیں جو دفتر کے اندر لوگ اس سے ملنا چاہتے ہیں ان کی میٹھی زبان کی وجہ سے. اور حتیٰ یہاں تک کہ کتنے لوگ ایسے ہیں ان کا رزق، ان کی روزی کاروبار میں نہیں ہے، کاروبار تو ایک وسیلہ ہے، ان کی روزی کاروبار میں نہیں ہے، ان کی زبان پہ ہے. جو زبان وہ استعمال کرتے ہیں وہ زبان چونکہ بہت اچھی ہے لہٰذا ان کا کاروبار چلتا ہے، لوگ اس سے خریدنا چاہتے ہیں. یعنی جب زبان کھولتا ہے تو خوشبو دیتا ہے، زبان سے خوشبو ملتی ہے، الفاظ سے خوشبو ملتی ہے، لوگ سننا چاہتے ہیں، لوگ سماعت کرنا چاہتے ہیں. امام نے فرمایا، اے زہری، یاد رکھنا کہ تم اپنی زبان کے اوپر کنٹرول رکھو، زبان کو پابند کرو، زبان کو برمحل استعمال کرو، تمہارے دوستوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہو، تمہیں زندگی گزارنے میں لذت کا احساس ہوگا. زبان کو کنٹرول کرو. اگر زبان گوش ہونے کے باوجود چھری سے زیادہ کاٹنے کی طاقت اس کے اندر موجود ہے، زبان اگرچہ گوشت سے ہے لیکن اس کے باوجود تلوار سے زیادہ زخم دے سکتا ہے. زبان اگرچہ ایک چھوٹا سا جز ہے لیکن اس کے ذریعے جہنم کے دروازے کھل سکتے ہیں, اور زبان اگرچہ ایک چھوٹا سا جز ہے اس سے جنت کے دروازے بھی کھولے جا سکتے ہیں. زبان ایک چھوٹا سا عضو ہے, اس سے آتش جہنم کے اندر حرارت بھی آ سکتی ہے. زبان سے ایک ایسا جملہ نکلے تو آتش جہنم کو خاموش بھی کیا جا سکتا ہے. اس میں بڑی طاقت ہے. خلاصہ امام نے فرمایا پہلا رہنما اصول یہ ہے کہ تم اپنی زبان کو کنٹرول کرو, زبان کو اپنے قابو میں رکھو, کس جگہ پر کون سی بات کرنا ہے سوچ سمجھ کے بیان کرو. یہ جملہ بہت اچھا ہے جو کہتے ہیں کہ بولنا سیکھنے کے لیے 2 سال کافی ہے کہ بچہ 2 سال کے بعد بول سکتا ہے, لیکن کون سی بات کہاں کرنی ہے اس کے لیے پوری زندگی بھی ناکافی ہے. پہلا اصول یاد رکھیے, پہلا اصول امام نے فرمایا اگر گھر کے اندر, بازار کے اندر, کاروبار کے اندر, دفتر کے اندر اپنے دوستوں کی تعداد میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو جس امام کی شہادت کے حوالے سے ہم یہاں جمع ہوئے آپ نے شاید فرمایا زبان کو پاکیزہ رکھو, زبان کو صاف رکھو, دوستوں کی تعداد میں اضافہ ہو. زہری نے کہا فرزند رسول میں تو لوگوں کے ساتھ احسان کرتا ہوں, میں لوگوں کا خیال رکھتا ہوں, لیکن اس کے باوجود بھی لوگ ہم سے بدظن رہتے ہیں, ہم سے دوری اختیار کرتے ہیں. دوسرا اصول دیا, فرمایا اے زہری یاد رکھو ایسی بات کبھی زبان پر جاری نہ کرو جس کی وضاحت کرنی پڑے, جس کے لیے معذرت کرنا پڑے, جس کی وضاحت کی ضرورت ہو, جس کی عقل انکار کرے اس بات کو زبان کے اوپر نہ لاؤ, کیونکہ معاشرے میں اتنے لوگ ہیں ہر ایک کے سامنے عذر پیش کرنا تمہارے بس کی بات نہیں ہوتی ہے. یعنی صرف عاقلانہ باتیں زبان پر لاؤ, ایسی باتیں کرو جو عقل قبول کرے اسے, اس لیے کہ اگر عقل کے خلاف اگر کوئی بات کرو گے تو کتنے لوگوں کے سامنے وضاحت کرو گے, کتنے لوگوں کو قانع کرو گے, کس کے سامنے عذر پیش کرو گے, کس کے سامنے تم وضاحت کرتے پھرو گے. لہٰذا صرف وہ باتیں کرے کہ جو عقل کے عین مطابق ہو. پھر تیسرا اصول اس سے بھی اہم, ارشاد فرمایا اے زہری اگر تم قوی رہنا چاہتا ہے, مضبوط رہنا چاہتا ہے, طاقتور رہنا چاہتا ہے تو اپنے بدن کے اوپر عقل کی حاکمیت کو برقرار رکھو, عقل کو حاکم بنا کے رکھو. اگر عقل کو حاکم بنا کے نہیں رکھو گے تم اتنے کمزور ہو جاؤ گے کہ تمہارا جسم کا ایک چھوٹا سا عضو تمہیں ذلیل و خوار اور تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا. یعنی ہمارے جسم کے مقابلے میں آنکھوں کی کوئی زیادہ وہ نہیں ہے, یعنی جسم کے مقابلے میں آنکھیں ایک چھوٹا سا عضو ہے, زبان ایک چھوٹا سا عضو ہے, ہاتھ جو ہے وہ پورا بدن نہیں ہے, ایک حصہ ہے. آپ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر آنکھوں پر عقل کی حاکمیت نہ ہو کہ کسے دیکھنا چاہیے کسے نہیں دیکھنا چاہیے, اگر آنکھوں پر عقل کی حکومت نہ ہو تو یہی آنکھیں کافی ہے تمہیں تباہ و برباد کرنے کے لیے, اللہ کے سامنے تمہیں ذلیل اور ہلاک کرنے کے لیے یہی آنکھیں کافی ہے تمہیں ہلاک کرنے کے لیے, یہی کان کافی ہے اگر عقل کی حاکمیت نہ ہو کہ کون سی آواز کو سننی چاہیے کون سی آواز کو نہیں سننی چاہیے, اگر کان کے اوپر عقل کا پہرا نہیں ہے وہی کان کافی ہے, وہی زبان کافی ہے, وہی ہاتھ کافی ہے, وہی شرمگاہ کافی ہے کہ انسان کو ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد کرنے کے لیے. تو تیسرا رہنما اصول یہ ہے عقل کی حاکمیت رکھو, عقل کو حاکم بنا کے رکھو. کسی کام کو انجام دینے سے پہلے عقل سے پوچھو, کسی چیز کو دیکھنے سے پہلے عقل سے پوچھو, اس سے اجازت لے لو, کسی آواز کو سننے سے پہلے عقل سے اجازت لے لو, کچھ بولنے سے پہلے عقل سے پوچھو, کچھ کرنے سے پہلے, ہاتھ بڑھانے سے پہلے, ہر شے سے پہلے عقل سے پوچھو. عقل کی طاقت بہت زیادہ ہے, اگر عقل کی حاکمی جاتے ہیں تو کائنات کے اندر دنیا کے اندر تم طاقتور رہو گے, تم قوی رہو گے اور تم سب سے آگے رہو گے. پھر فرمایا مولانا واسق صلوات پڑھیں گے تو عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے, پھر ارشاد فرمایا اے زہری اس دنیا کے اندر جتنے تم سے بڑے ہیں ان کو اپنے آبا و اجداد سمجھو، سمجھو کہ یہ غیر نہیں ہے، یہ میرے آبا و اجداد ہے، یہ میرے باپ ہے، یہ میرے دادا ہے سمجھو، اور اپنے سے جتنے ہم عمر ہیں انہیں اپنے سگے بھائی سمجھو، اور اپنے سے جتنے چھوٹے ہیں ان کے بارے میں سمجھو کہ یہ میری اولاد ہے، یہ میرے بیٹے ہیں۔ اس طریقے سے دنیا کی طرف نگاہ کرو، تم یہ خیال کرو، یہ سوچو کہ دنیا کے اندر جتنے بڑے ہیں وہ سب میرے آبا و اجداد ہیں، جتنے میرے ہم عمر ہیں وہ سب کے سب میرے سگے بھائی ہے، اور جتنے مجھ سے چھوٹے ہیں وہ سب کے سب میری اولاد ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب اس طریقے سے اس دنیا کی طرف نگاہ کرو گے تو یہ دنیا تمہیں حسین نظر آئے گی۔ کسی کے خلاف کرنا تو دور کے بعد، کسی کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے تو آپ برداشت نہیں کر سکو گے، کہیں دنیا کے کسی حصے کے اندر اگر ظلم ہو رہا ہو تو تم بے چین ہو جاؤ گے کہ یہ میرے آبا و اجداد پر ظلم ہو رہا ہے، یہ میرے بھائیوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، یہ میری اولاد کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ حتیٰ ظلم کے بعد دور کی بات ہے، اگر کوئی کسی کے خلاف بدگوئی کرنے لگے تو تم دفاع کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے کہ تم میرے آبا و اجداد کی برائی کرتے ہو، تم میرے سگے بھائی کے اوپر تہمت لگاتے ہو، تم میری اولاد کو بدنام کرنا چاہتے ہو۔ تم خود بدگوئی کرنا تو دور کی بات، غیبت کرنا تو دور کی بات، ظلم کرنا تو دور کی بات، کسی اور پر ظلم ہوتے ہوئے تم برداشت نہیں کر سکو گے اگر دنیا کو اس نگاہ سے دیکھو گے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جب تمہارا نفس تمہیں کہہ دے کہ فلان آدمی جو عمر کے لحاظ سے تم سے بڑے ہیں اس سے تم بہتر ہو، اگر یہ تمہیں نفس دھوکہ دینا چاہے تو اپنے نفس کو سمجھا دو کہ تم اس سے بہتر نہیں ہو سکتا ہے، وہ دنیا میں پہلے آیا ہے اور نماز پڑھ کر معراج پر تم سے پہلے گیا ہے، وہ تم سے پہلے بالغ ہوا ہے، روزہ رکھ کر اللہ کے مہمان بنے ہیں، وہ دنیا کے اندر تم سے پہلے آئے ہیں اور نیکی کا موقع بہت ملا ہے، لہٰذا تم اس سے بہتر نہیں ہو سکتا ہے، تم کمتر ہو، وہ بہتر ہے۔ اپنے سے بڑے کے بارے میں یہ سوچو، اور اپنے سے چھوٹے کے بارے میں اگر یہ خیال آئے کہ اس سے شاید میں بہتر ہوں تو اپنے نفس کو یہ سمجھا دو کہ تم دنیا کے اندر جلد آ کر تم بالغ ہونے کے بعد تم نے بہت زیادہ گناہ کیا ہے، خطائیں زیادہ سرزد ہوئی ہیں، آنکھوں سے گناہ ہوا ہے، زبان سے گناہ ہوا ہے، کان سے گناہ سرزد ہوا ہے، یہ جو بعد میں دنیا آیا ہے اس کو گناہ کا موقع کم ملا ہے، لہٰذا جو ہم سے بڑے ہیں وہ بھی مجھ سے بہتر ہے اور جو ہم سے چھوٹے ہیں وہ بھی مجھ سے بہتر ہے، کہ ان کو گناہ کرنے کا موقع کم ملا ہے، اس کے اوپر تکلیف بعد میں آئی ہے اور مجھ پر تکلیف شریعت پہلے آئی ہے، خلاف ورزیاں کرنے کا موقع مجھے زیادہ ملا ہے، اس کو زیادہ نہیں ملا ہے۔ اپنے سے بڑے ہو تو بھی اپنے آپ کو کمتر سمجھو، اور اپنے سے چھوٹے ہو اس سے بھی اپنے آپ کو کمتر سمجھو۔ اپنے ہم عمر کے بارے میں جب یہ خیال ہو کہ اس سے میں بہتر ہوں تو اپنے نفس کو سمجھا دو کہ تمہیں اپنے گناہوں کا یقین ہے، اپنے ہم عمر آدمی کے گناہوں پر یقین نہیں ہے، شک ہے، تو یقین ہوتے ہوئے شک پر کیسا عمل ہو سکتا ہے۔ اپنے آپ کو کمتر سمجھو، اپنے آپ کو یعنی دوسروں کو اس سے بہتر سمجھو۔ اب ظاہر ہے کہ اگر ایک شخص اپنے سے بڑے لوگوں کو بھی اپنے سے بہتر سمجھے گا، اپنے سے چھوٹے کو بھی اپنے سے بہتر سمجھے گا، اور اپنے سے ہم عمر والے کو بھی اپنے سے بہتر سمجھے گا تو ان کا احترام کیا جائے گا۔ جب احترام کیا جائے گا، احترام عام ہوگا، وہ ان کو احترام دے گا، وہ ان کو احترام دے گا، اس طریقے سے معاشرے کے اندر ہر جگہ سے احترام احترام نظر آ جائے گا، اور جب ہر طرف سے احترام ہوگا اسی معاشرے کے اندر ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں، جب ہمارے بچے شعور کے منزل میں پہنچیں گے، جب ہمارے بچے شعور کی منزل پر پہنچنے کے بعد جب معاشرے کے اندر ہر ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے دیکھیں گے تو ہمارا بچہ بھی محترم ہو جائے گا، وہ بھی احترام کرنا سیکھے گا، وہ بھی ادب کرنا سیکھے گا، جو معاشرہ ہم دیتے ہیں وہی ہمیں پلٹ کے واپس ملے گا۔ ایک قرآن آواز سے سروات پڑھ لیجیے، محمد
اللہ
صلی علی پھر اس کے بعد آخر میں اور دو اصول دیے جو کہ میں سمجھتا ہوں بہت عام ہے. آپ نے ارشاد فرمایا اے زہری جب اگر کوئی شخص تمہیں عزت دے تمہیں احترام دے دے اور تمہیں عزت دے دے یہ نہ سمجھنا کہ تم محترم ہو بلکہ یہ سمجھنا کہ وہ محترم ہے تمہیں احترام دے رہا ہے وہ محترم ہے تمہیں احترام دے رہا ہے یہ سمجھ لینا. اور ایک نقطہ اکثر بیان کرتا ہوں پھر بھی بیان کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو محترم سمجھے تو سمجھے کہ احترام کے منازل طے کرنا ختم. اگر کوئی شخص اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھے تو پھر دوبارہ علم میں اضافہ ہونے کا موقع ختم. جہاں پر بھی انسان اپنے آپ کو کامل سمجھے اس کے بعد زوال شروع ہو جاتا ہے. عربی کے اندر کہتا ہے کہ کمال مقدمہ ہے زوال کے لیے, کمال مقدمہ ہے زوال کے لیے. اسی وجہ سے جو اللہ کی راہ میں جو سفر کر رہے ہوتے ہیں وہ کم روتے ہیں اور جو اللہ تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں وہ زیادہ روتے ہیں خدا کی بارگاہ میں. اور جب کسی عارف سے پوچھا بھی گیا کہ ہم تو ابھی سفر میں ہیں, خدا کی طرف سفر کر رہے ہیں, سفر میں ہیں, راستے میں ہیں, ہم اتنے آنسو نہیں بہاتے, آپ تو پہنچے ہوئے ہیں, آپ اللہ کا قرب رکھتے ہیں, اللہ کے نزدیک ہیں, ہم آپ کا رونا ہم سے زیادہ کیوں ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ تم اگرچہ راستے میں ہو لیکن امید ملاقات ہے, خدا سے ملاقات کی امید تمہارے دل میں ہے, لہٰذا اس آدمی کو رونا کم ملے گا کہ سفر کر رہا ہے اور خدا سے ملاقات کی امید رکھتا ہے وہ کم روئے گا. لیکن جو خدا سے ملاقات رکھتا ہے وہ زیادہ روئے گا, چونکہ ملاقات تو ہو چکی ہے, خطرہ ہے کہ دربار سے نکال نہ دیا جائے, اس کو خطرہ ہے کہ اسے دور نہ کیا جائے, اس کو گرا نہ دیا جائے. جتنی بلندی سے گرے گا اتنا ہی زیادہ نقصان ہوتا ہے. تو جو اللہ کے نزدیک ہوتے ہیں, جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چونکہ اللہ کا قرب رکھتے ہیں لہٰذا اگر گرا دیا جائے تو اس سے کہیں زیادہ. ایک زمین پر چلنے والا آدمی ہے, وہ زمین پر گرے تو اتنا نقصان نہیں ہوگا, اگر ایک جہاز سے خدا نخواستہ گرے تو اس کا نقصان زیادہ ہوتا ہے. لہٰذا زمین پہ چلنے والا گرنے سے نہیں ڈرے گا بنسبت اس سے جو کہ جہاز سے گرے گا تو وہ زیادہ ڈرے گا. تو جہاں انسان اپنے آپ کو کامل سمجھے سمجھے وہاں سفر ختم ہے, پھر بلندی کی طرف جانے کا سفر ختم ہو جاتا ہے. خود ہماری زندگی کی مثال دے دے, جب ہمارا جسم چھوٹا ہوتا ہے تو بڑھتا چلا جاتا ہے, جب 15-20 سال کے بعد جب جسم مکمل ہوتا ہے تو پھر دوبارہ زوال شروع ہو جاتا ہے. کمال اگر جہاں ہو تو وہاں سے زوال شروع ہو جاتا ہے. لہٰذا عبادت کے اندر بھی اگر اپنے آپ کو کامل سمجھے وہاں سے زوال شروع ہوتا ہے, علم کے اندر بھی اپنے آپ کو کامل سمجھے وہاں سے زوال شروع ہوتا ہے. اور ہمارا موضوع ہے اگر محترم, اگر کوئی شخص ہمیں احترام دے دے, اگر خود کو محترم سمجھنے لگے تو پھر احترام کے منازل کا سفر ختم ہو جاتا ہے, رک جاتا ہے. سفر کب شروع رہتا ہے کہ ابھی بھی اپنے آپ کو ناقص سمجھے, اپنے آپ کو پھر بھی کمتر سمجھے تو پھر سفر جاری رہتا ہے, اپنے آپ کو بہتر سمجھنے کی صورت میں سفر رک جاتا ہے. دوبارہ تکرار کرتا ہوں, امام نے فرمایا اے زہری اگر کوئی تمہیں احترام دے دے, کوئی سلام کرے, کوئی عزت دے دے اور کوئی آپ کو احترام دے دے تو یہ نہ سمجھنا, یہ دھوکے میں نہ آنا کہ میں محترم ہوں, بلکہ اپنے نفس کو یہ سمجھا دینا تم محترم نہیں ہو, دوسرا محترم ہے اس لیے اپنا احترام تمہیں دے رہا ہے. دوسرا آدمی آپ کو احترام کب دیتا ہے؟ اسی وقت دیتا ہے کہ خود محترم ہو. جو شخص خود محترم ہو وہ دوسرے کو احترام دے گا, اس جیسا کہ جس شخص کے پاس علم ہے وہ علم دے سکتا ہے, جس کے پاس علم نہیں ہے وہ کہاں سے علم دے گا. اسی طریقے سے اگر ہمیں کوئی احترام دیتے ہیں تو وہ خود محترم ہے اس لیے ہمیں احترام دیتا ہے, اگر خود محترم ہوتا نہ ہوتا تو ہمیں کبھی احترام نہیں دیتا. اسی طریقے سے اگر کسی جگہ پر آپ کسی کو احترام دینے سے آپ کمتر نہیں ہوتے ہیں, آپ سلام کریں, آپ احترام دے دیں, آپ عزت دے دیں تو اس سے آپ ہماری کمتری نہیں ہوتی ہے, بلکہ یہ ہوتا ہے کہ آپ احترام دیں گے تو دوسرا سمجھے گا یہ خود محترم ہے اس لیے ہمیں احترام دے رہا ہے, یہ صاحب عزت ہے اس لیے ہمیں بھی وہ عزت دے رہا ہے, وہ مقام بلند رکھنے والا ہے لہٰذا وہ ہمیں مقام دے رہا ہے. جو پس آدمی ہوگا وہ دوسرے کو پس کرنا چاہے گا, جو بلند آدمی ہوگا وہ دوسروں کو بلند کرنا چاہے گا, جو محترم ہوگا وہ دوسروں کا احترام کرے گا, جو خود محترم نہیں ہوگا وہ دوسروں کا احترام چھیننے کی کوشش کرے گا. تو لہٰذا معاشرے کے اندر احترام کو عام کرو. مولا نے فرمایا اگر کوئی شخص تمہیں احترام دے دے یہ نہ سمجھنا کہ تم محترم ہو, بلکہ یہ خیال کرنا وہ محترم ہے اس لیے تمہیں احترام دے رہا ہے, وہ صاحب عزت ہے لہٰذا تمہیں وہ عزت دے رہا ہے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ زیادتی کرے, ظلم کرے تمہارے اوپر, البتہ اس کے مراحل بہت الگ ہیں لیکن عام ظلم کی بات کرے, آپ کے ساتھ صحیح طریقے سے پیش نہ آ جائے, آپ سے دوری اختیار کرے, آپ سے نفرت کا اظہار کرے, یہ نہ سمجھنا کتنا بہترین اصول ہے. ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص تم سے نفرت کرے, تمہارے ساتھ یعنی سختی کے ساتھ پیش آ جائے, تمہارے ساتھ زیادتی کرے, یہ نہ سمجھنا, جلدی فیصلہ نہ کرنا کہ وہ ظالم ہے, پلٹ کے اپنی طرف دیکھنا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ میری ایک ایسی بری صفت ہے جس کی وجہ سے یہ مجھ سے نفرت کر رہا ہے, میرے اندر کوئی ایسی خصلت ہے کہ جو اس کو پسند نہیں ہے, لہٰذا ان کو برا سمجھنے کے بجائے اپنے آپ کو برا سمجھنا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی برائی تمہیں نقصان نہیں دے گی, تمہاری برائی تمہیں نقصان دے دے والی ہے. ہمارے اندر جو برائی ہے وہ ہمیں نقصان دے گی, دوسرے کی برائی ہمیں نقصان دینے والی نہیں ہے. لہٰذا امام نے فرمایا اگر کوئی شخص تم سے نفرت بھی کرے, تمہارے ساتھ زیادتی بھی کرے, پلٹ کے اپنے اندر عیوب تلاش کرنا, اپنی کمزوری کی طرف دیکھنا کہ میرے اندر کوئی کمزوری ایسی تو نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ آدمی مجھ سے تو محبت کرتا ہے لیکن میری اس برائی سے نفرت کر رہا ہے, مجھ سے نفرت نہیں کر رہا ہے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا ان رہنما اصول پر اگر تم عمل کرو گے اے زہری تو دنیا تمہیں اچھی لگے گی, زندگی گزارنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا, اور دوستوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا اور دشمنوں کی تعداد میں کمی واقع ہو جائے گی. مولانا آواز سے ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد اللہ. پھر اب سوال ہوتا ہے کہ وہ اچھی صفات ہمیں کہاں سے ملے. میں موضوع کو تھوڑا سا بدلتا ہوں اور اس سے پہلے دعا, اس کے بعد ظاہر کی مسائل کے اندر داخل ہو جائیں گے. ایک کریم پروردگار تمہیں بیمار کربلا کا صدقہ ہے, واسطہ ہے, جو بیمار ہے, حاضر میں جو بیاری ہے, شب شہادت ہے, جو یہاں پر بھی بہت کافی مریض اور نظر آتے, پروردگار بیمار کربلا کے صدقے میں ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما دے. آپ کی حاضری اور ہماری حاضری کو مولا سید سجاد کی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما دے. اے کریم پروردگار بیمار کربلا کے اس روزے مقدس کو آباد اور آزاد دیکھنے کی مہلت عطا فرما. جو حاجت لے کے امام سجاد کی مجلس کے اندر آئے ہیں ان تمام کی تمام حاجات شرعیہ کو روا فرما. اے کریم پروردگار امام سجاد کے صدقے میں ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما اور امام سید سجاد کی ایک عبادت کا حصہ ہمیں بھی عطا فرما, سید سجاد کے سجدوں کا ایک حصہ ہمیں بھی مرحمت فرما, اور سید سجاد علیہ السلام کی دعا اور مناجات کا ایک حصہ بھی ہمیں عطا فرما, اور سید سجاد کے آنسو کا ایک حصہ بھی ہمیں عطا فرما دے کریم پروردگار. پھر یہ سوال آتا ہے, یہ سوال یہ صفات کہاں سے دے دے, جس کے ذریعے انسان بلند ہو جاتا ہے وہ صفات کہاں ہمیں نظر آئی, تو اس کے لیے کربلا ہے. کربلا کے اندر ہر صفات اپنے عروج پر, معراج پر, کمال پر یہ صفات نظر آ جائے گی کہ ہمیں اگر وفا کی تلاش ہے تو ہمیں نظر آئے گی کہ وفا وہ ہے جو کربلا والوں نے دکھایا. اسی طریقے سے جس صفت کی طرف شجاعت کے لحاظ سے دیکھے, اکثر بیان کرتا ہوں, شجاعت کے حوالے سے دیکھے, صبر کے حوالے سے دیکھے, شجاعت کے حوالے سے, بلکہ اس سے پہلے ایک جملہ اور آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں. اس واقعے کو دہرانے کے مختلف فلسفے ہیں, 7-8 فلسفے اکثر بیان کرتا ہوں, ان میں سے ایک تکرار کرنا چاہ رہا ہوں. ان مقاصد کو بیان کرنا اس لیے ضروری ہے, ان مقاصد کو, اس عزاداری کو بیان کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ قرآن کریم کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, اور ایک جگہ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ, جو اللہ کی راہ میں شہید ہو مر جاتے ہیں ان دنیا سے جانے والے کو شہید کہہ دو, شہید کو مردہ کہنے سے منع کیا ہے بلکہ گمان کرنے سے منع کیا ہے. وہ آیات ہے, مرنے والے جو جراح الہی کے اندر جان دینے والے کو مردہ نہ کہو بلکہ مردہ ہونے کا تصور بھی نہ کرو، بل احیاء خدا کی بارگاہ میں وہ زندہ ہے، وہ قرآن کی آیت ہے، اے کریم پروردگار تو ہمیں اس کا مصداق دکھا دو۔ تو پھر اس واقعے کو یاد دہرا کے ہمیں دنیا کو بتاتے ہیں، دیکھو شہید زندہ ہے، کہ حسین 1400 سال کے بعد بھی نہ فقط خود زندہ ہے بلکہ ہمیں زندگی تقسیم کر رہے ہیں، وہ حیات تقسیم کر رہا ہے، ان کے نام سے ہمیں حیات ملتی ہے، ان کے ذکر سے ہمیں حیات ملتی ہے۔ وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، آیت ہے اور عاشوراء اس آیت کا مجسمہ ہے، کہ دیکھو وہ نہ فقط خود حیات ہے بلکہ لوگوں کو حیات دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جب اس واقعے کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ نو کے نیزے کے اوپر آقا حسین تلاوت فرما رہے تھے، کہتا ہے کہ دیکھو قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے، وہ حسین عملاً دکھاتے ہیں کہ ہم شہید ہیں، ہم زندہ ہے، کہ تو ہمارے سر کو بدن سے جدا کر سکتے ہیں لیکن ہمیں قرآن سے جدا نہیں کر سکتے۔ کہ آقا جو نو کے نیزے پر جو تلاوت کرتے ہیں، مجھے یہ بتانے کے لیے قرآن کی آیت پہ عملی تفسیر ہے کہ کبھی نہ سمجھنا جسم کہاں ہے اور سر کہاں ہے، لیکن اس کے باوجود تم اہل بیت کو قرآن سے الگ نہیں کر سکتے ہیں۔ بعض علماء نے یہ بھی تفسیر بیان کی ہے کہ آقا نو کے نیزے پر غالباً شاید اس لیے بھی تلاوت کرتے تھے تاکہ نامحرم کی نظر زینب کی طرف نہ جائے، میری طرف نہ جائے۔ نو کے نیزے پر حسین تلاوت کر کے لوگوں کی توجہ اپنی طرف مرکوز کر رہے تھے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قرآن کی آیت ہے اور عاشوراء اس کا مجسم ہے، کہ شہید زندہ ہے یہ اس کا مجسم ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، قرآن کہتا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو پروردگار یہ تو آیت ہے، تو مجسم کر کے دکھاؤ کہ تو صابرین کے ساتھ کیسا ہے۔ تو عاشوراء بتاتا ہے کہ دیکھو وہاں صابرین کے ساتھ خدا کتنا رسوات دے رہا ہے، خدا بند تبارک و تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہے، حسین کے ساتھ ہے، حسین کے ساتھ اس لیے جو پانی پیتا رہا وہ ہلاک ہو گیا، جو پیاسے رہے وہ ہمیشہ کے لیے زندگی پا گیا۔ جس کے ساتھ خدا ہوتا ہے، جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتا ہے، صابرین کے ساتھ خدا ہے، یہ دلیل ہے کہ جس لاشے کو اٹھایا نہیں گیا تھا چونکہ خدا ان کے ساتھ ہے، خدا نے کہا دیکھو پوری دنیا کے اندر گلی گلی میں حسین کا تابوت لے کے وہ لوگ ماتم کر رہے ہیں۔ یہ بتا رہے ہیں کہ قرآن کریم میں کہتا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، کہ جب جو لوگ جاتے ہیں شام کے اندر جانے کے بعد جو اسیر ہو کے آئی تھی اس بیوی کو لوگ سلام کرتے ہیں اور جنہوں نے اسیر کیا تھا ان پہ لان بھیجتا ہے، کہتے دیکھو خدا صابرین کے ساتھ تھا۔ جس کے ہاتھ کٹ جائیں وہ خود محتاج ہو جاتے ہیں، عباس کے ہاتھ کٹے وہ کائنات کو سہارا، دیکھو ان اللہ مع الصابرین، خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ عملی نمونہ ہے عزیزان محترم، جس کا خیمہ جلایا گیا تھا کائنات کے اندر انہی کے نام پر، حسینیہ اور امام بارگاہ گلی گلی کے اندر پایا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کا وعدہ ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو بھوکے رہے وہی کائنات کو کھلاتا ہے، جو پیاسے رہے وہی کائنات کو سیراب کرتا ہے، جو بے کفن رہے وہی کفن تقسیم کرتا ہے۔ پتا چلا کہ واقعاً ان اللہ مع الصابرین، خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ قرآن کہتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ والی آیت کس کو یاد نہیں ہے؟ فذکرونی اذکرکم، خدا کہتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اے پروردگار یہ تو قرآن کی آیت ہے، مجھے مجسم کر کے دکھائے کہ جو تجھے یاد کرتا ہے تو اس کو کس طرح یاد کرتا ہے۔ حسین آگے بڑھ کے کہا کہ وہ آیت ہے، میں اس کا مصداق ہوں، کہ دیکھو میں نے سجدے کے اندر خدا کو یاد کیا تو اللہ نے عرش کے اوپر حسین کو یاد کر دیا۔ جس نے سجدے کے اندر نو کے نیزے کے اوپر خدا کو یاد کیا حسین نے, تو پوری کائنات کے اندر حسین کا نام لینے والا پیدا ہو گیا. تو فذکرونی اذکرکم قرآن کی آیت ہے, اور کربلا اور عاشورہ اس کا مصداق ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم قرآن کی آیت ہے اور عاشورہ اس کا مصداق ہے, مجسم مصداق ہے. بس یہ تو بہت طولانی ہے کہ ہر شجاعت کے لحاظ ہر لحاظ سے بیان کیا جاتا ہے. اکثر آپ سنتے ہیں اور میں بھی اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں کہ عاشورہ کے بعد کوفہ والے جو علی کی شجاعت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے, کہ کربلا اور عاشورہ کے بعد لوگ علی کی شجاعت کو بلا کر حسین کی شجاعت کی داد دیتے تھے. یہ نہیں کہتے تھے کہ علی کتنے بڑے شجاع تھے, وہ کہتے تھے کہ حسین کتنے بڑے شجاع تھے. حالانکہ اہل کوفہ وہ ہے جنہوں نے صفین میں, نہروان میں, باقی مقامات کے اوپر حضرت علی کی شجاعت کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے, لیکن شجاعت اس عروج کے اوپر کربلا کے میدان میں تھی کہ اہل کوفہ حسین کی شجاعت کو دیکھ کر علی کی شجاعت کو بلا کر حسین کی شجاعت کی داستان سناتے, کہتے کہ حسین کتنے بڑے شجاع تھے. علماء فرماتے ہیں کہ شاید اہل کوفہ علی کی شجاعت کو یاد کرنا چھوڑ دیا تھا, اور حسین کی شجاعت کو شاید اس لیے یاد کرتے تھے کہ علی نے بڑی شجاعت دکھائی ہے, لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ علی جنگ کرتے ہوئے آگے بڑھے اور سامنے جوان بیٹے کا لاشا پڑا ہوا. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ علی نے شجاعت کا مظاہرہ کر کے آگے بڑھے اور سامنے ابا جیسے بھائی کا بازو قلم ہوا ہو. یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ علی ایسا نہیں کر سکتے, علی کو ایسا موقع نہیں آیا, یعنی علی کی زندگی, علی کی جنگوں کے اندر ایسا موقع نہیں آیا کہ علی جنگ کرتے ہوئے آگے بڑھے اور ہر طرف لاشیں بکھرے پڑے ہوئے. یہ فرق ہے. اور دوسرا فرق علماء بتاتے ہیں یہ بھی ہے کہ اہل کوفہ حسین کی شجاعت کی داستان اور شجاعت کو اس لیے داد دیتے تھے, وہ سوچتے تھے کہ علی نے بڑی شجاعت دکھائی ہے, لیکن علی کسی جنگ کے اندر 3 دن کے بھوکے اور پیاسے نہیں تھے. حسین تھے جو 3 دن کے بھوکے اور پیاسے تھے, انہوں نے اتنی بڑی شجاعت دکھا دی ہے. اور تیسرا فرق یہ بھی تھا کہ شاید اس وجہ سے اہل کوفہ علی کی شجاعت کی یاد کو چھوڑ کر حسین کی شجاعت کو یاد کرتے تھے. علی جنگ تو کرتے تھے, میدان میں آگے بڑھتے تھے, لیکن علی کو کسی جنگ کے اندر یہ خوف نہیں تھا کہ میں شہید ہو جاؤں گا تو میرے بچے اسیر ہو جائیں گے. آقا حسین میدان کربلا میں شجاعت دکھا رہے تھے, ان کو پتہ تھا کہ میری شہادت کے بعد کیا ہونے والا ہے. بس میں مسائل کی طرف آ رہا ہوں, اس کے بعد مسائل کی طرف شروع ہو جاتے ہیں کہ اگر عبادت کو اپنے عروج پر دیکھنا چاہے تو دیکھو کربلا کے اندر کتنا فرق ہے. اپنے کمرے کے اندر سجدہ کرنا اور ہے جلے ہوئے خیمے کے خاکستر پر سجدہ کرنا. ویلت و زین العابدین کا لقب علی کا ہونا چاہیے تھا, سید الساجدین کا لقب علی کا ہونا چاہیے تھا. علی طولانی سجدہ کیا کرتے تھے, علی عبادت کے حوالے سے علی کی ایک ضربہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے, مگر جس کو زید العابدین کہا گیا ہے وہی ہے جس کی شہادت کے حوالے سے ہم نے جمع ہوئے. وہ کیا ہے فرق ہے علی کی عبادت میں اور علی ابن حسین زید العابدین کی عبادت میں. علی نے بڑی عبادتیں کی ہے لیکن شام غریبان کے سید سجاد نے شام غریبان سجدے کیے ہیں, عبادت کی ہے, سامنے بابا کا لاشا بے نور دفن پڑا. زین العابدین نے شام غریبان سجدہ کیا ہے, عبادت کی ہے, جلے ہوئے خیمے کے خاکستر پر. یا علی آپ کی عبادت کا کیا کہنا, لیکن علی نے کبھی بھی ایسی عبادت نہیں کی ہے کہ پاؤں میں بیڑیاں ہو, ہاتھوں میں زنجیر ہو, گلے میں توپ ہو. سلام زین العابدین, آپ کی مظلومیت کے اوپر امامت کا آغاز کیسا ہوا؟ عاشورہ جیسے دن امامت کا آغاز. اسرار امامت کو جس طریقے سے قبول فرمایا اپنے بابا سے, کہا بیٹا خیمے میں تیرے اور میرے علاوہ کوئی نہیں ہے, میں بھی جا رہا ہوں. کہا یہ تحریر سے ان کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ ہے سید سجاد کہ جن کی امامت کا آغاز عاشورہ کے دن سے ہوا، جو کسی امام میں نہیں ہوا۔ اس کے بعد امامت کی پہلی شام شام غریبان، کون سا امام ایسا ہے جس کی امامت کی پہلی شام شام غریبان ہو؟ امامت کا پہلا دن عاشورہ کا دن ہو، پہلی شام شام غریبان ہو۔ پہلا مسئلہ امامت، شانہ ہلا ہلا کر زینب پوچھ رہی تھی بیٹا اب امام وقت ہو، حکم شریعت بیان کرو کہ ہم مر جائیں، جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں۔ جس کی امامت کا مسئلہ یہاں سے شروع ہو جائے، اپنی بیویوں کو باہر نکلنے کا حکم دے۔ سلام سید سجاد کی مظلومیت کے اوپر، جب ہوش میں آئے تو ہوش آئے تو گر آنکھ میں جلتے ہوئے دیکھا، ماں بہنوں کو بلوے بھی نکلتے ہوئے دیکھا۔ شام غریبان گزر گئی، 11 تاریخ کی رات تو دن صبح نمودار ہوئی۔ زینب کبریٰ فرماتی ہے میں نے سب کا چہرہ دیکھا، جیسا ہی میں نے زین العابدین کا چہرہ دیکھا تو ایسا لگا کہ سید سجاد کی روح پرواز کرنے والی ہے۔ بیوی اگر آپ نہ بتاتی تو ہمیں پتا نہ چلتا کہ سید سجاد کے اندر کی کیفیت کیا ہے۔ زینب نے اپنے آپ کو سواری سے گرا دیا، سجاد کی توجہ اپنی طرف کر دی۔ پھر اس کے بعد آگے کیا، 3 دن گزر گئے، دفنانے والے کوئی نہیں آیا۔ 3 دن کے بعد بنی اسد کے لوگ دفنانے کے لیے آئے، حیران و پریشان تھے، نہ بدن پر کوئی لباس ہے نہ سر ہے۔ سید سجاد نے فرمایا اسے اٹھاؤ، یہ بریر کا لاشا ہے، اسے اٹھاؤ رو یہ حبیب کا لاشا ہے، اسے اٹھا دو یہ فلان عبد الرحمن کا لاشا ہے۔ سب کو گنج شہیدان میں دفنا دیا۔ اس کے بعد سید سجاد نے بنی اسد کو لے کر گودال قتل گاہ میں آئے۔ گودال قتل گاہ میں آ کر اپنے بابا کے سرانے کھڑے ہو گئے، بنی اسد کے لوگوں گواہ رہنا، ذرا غور سے دیکھنا، یہ میرا مظلوم بابا کا لاشا ہے جس پر نیزوں کے نشان سب سے زیادہ، تلوار کے نشان سب سے زیادہ، تیر کے نشان سب سے زیادہ، گھوڑے کے پاؤں کے نشان سب سے زیادہ۔ سلام مظلومیت سید سجاد، میرے بابا کے جسم پر نیزوں کے نشان سب سے زیادہ، تیروں کے نشان سب سے زیادہ، تلوار کے نشان سب سے زیادہ، گھوڑے کے پاؤں کے سنچے پامال ہونے کا نشان سب سے زیادہ، میرا مظلوم بابا کا لاشا ہے۔ اٹھایا نہیں جا سکا، ایک چٹائی کے اوپر رکھ کے قبر کے اندر اتار دیا۔ ابھی بن ہی کرنا چاہتے تھے، اے بنی اسد کے لوگوں تلاش کرنا، کہیں 18 سال کا ایک جوان کا لاشا ہوگا۔ میرے بابا کو علی اکبر کے بغیر آرام نہیں ملے گا۔ علی اکبر کا لاشا قبر میں رکھا، ابھی بند کرنا چاہتے تھے، سید سجاد کی آواز بلند ہوئے، بنی اسد کے لوگوں ذرا غور سے تلاش کرنا کہ 6 مہینے کا بچہ بھی ہوگا۔ چھ مہینے کا
کا سر کہاں ہے؟ ان کا سر اپنے بابا کے سر کے ساتھ ابھی تحفے کے بازار میں ہے۔ اس کے بعد پھر بنی اسد کے لوگ، اے بنی اسد کے لوگوں، ذرا نہر علقمہ پر چل رہا میرا چچا عباس رہ گیا۔ بنی اسد کے لوگوں کو لے کر بنی اسد نہر علقمہ پر آ گئے، جہاں عباس گرے تھے وہیں قبر کھول کے عباس کو چچا کو قبر میں اتارا۔ بنی اسد کے لوگوں سے کہا ذرا ہٹ جائے، میں چچا سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ جب بنی اسد کے لوگ ہٹ گئے، سید سجاد نے اپنا سر چچا کے سینے پر رکھا، کہنے لگے چچا جب آپ کے بعد وہ سلامت تھے، زینب کے پردے محفوظ تھا، جب آپ کے بعد وہ سلامت تھے، لوگ زینب کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ چچا ابا جوان کے بعد وہ قلم ہوئے، زینب کی چادر چھین گئی، آپ کے سکینہ کے گوشوارے چھینے گئے، میرا بستر چھینا گیا۔ یہ کربلا۔ اسی طریقے سے آگے بڑھے، میں کہاں کہ ہم کن مسائل بیان کروں عزیزو، نہیں معلوم سجاد کس کس علاقے سے گزرے، نہیں معلوم سید سجاد نے کتنے مصائب برداشت کیے، خدا جانتا ہے۔ بس ایک منظر اور بیان کر کے آگے بڑھوں۔ 48 گھنٹے شام کے دروازے باب سعد پر سید سجاد بیویوں کے ساتھ کھڑے رہے۔ بنی اسد شام کے باب سعد پر 48 گھنٹے سواری پر سوار ہے، دربار تیار نہیں ہوا، اس لیے سعد ساعدی کہتا ہے میں وہاں پہنچا، مجھے پتا چلا کہ یہ اسیر ہے مگر مسلمان ہے۔ میں نے آگے سلام جا کے سلام کے، اسیر آپ کا تعلق کس قبیلے سے ہے، کہاں سے آئے ہیں؟ کہا ہم مدینہ کے رہنے والے ہیں۔ فرمایا اگر مدینہ کے رہنے والے ہیں تو مدینہ کے کس محلے کے ہیں؟ سید سجاد نے فرمایا میں محلے بنی ہاشم کا رہنے والا ہوں۔ تو اس نے کہا اگر محلے بنی ہاشم کے رہنے والے ہیں تو وہاں میرا آقا حسین ہوتے تھے، اس کو جانتے ہو؟ سید سجاد نے کہا میں اسی کا بیٹا ہوں جو نوکنے سے پر تمہیں سر نظر آ رہا ہے، وہی تمہارا آقا حسین ہے۔ عجیب جملہ۔ کہتا ہے مولا میں اس شہر میں اجنبی ہوں، میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ زندگی بھر رونے کے لیے اتنا کافی ہے۔ کہا میں آپ کے نانا کا صحابی ہوں، کوئی خدمت ہو تو بتا دیجئے۔ فرمایا سید سجاد نے اے سعد ساحلی، کیا تمہارے پاس کوئی لباس کا کوئی ٹکڑا ہے؟ میں نے کہا مولا یہ رومال حاضر ہے۔ فرمایا مولا حکم دیجئے کیا چاہتے؟ فرمایا اگر میرے ہاتھ کھلے ہوتے تمہیں زحمت نہ دیتا۔ اے سعد ساحلی، سورج کی حرارت بہت زیادہ ہے، میری گردن کا لوہا بہت گرم ہو گیا ہے، لوہے کی وجہ سے میرے بدن کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ ایسا اگر ہو سکے لوہے کو اٹھا کر ذرا لوہے اور میرے گردن کے گوشت کے درمیان اپنے رومال کو رکھنا۔ وہ کہتا ہے میں نے ہاتھ لگایا، لوہا بہت گرم تھا، میں نے اپنی آواز سے لوہے کو اٹھایا۔ ساتھ کہتا ہے زندگی بھر رلانے کے لیے میرے لیے یہی کافی تھا، جب میں نے لوہے کو اٹھایا نیچے سے تازہ خون نکلنا شروع۔ چالیس گھنٹہ ختم ہوا دربار میں داخل ہوئے. خدا جانتا ہے سید سجاد کے دل پہ کیا گزر گئی ہوگی. شمر آگے بڑھا اور کہہ رہا تھا یزید اس سر یہ عباس کا سر ہے, یہ حسین کا سر ہے, یہ علی اکبر کا سر ہے, یہ قاسم کا سر ہے. پھر سید سجاد کے سامنے بی بی کا تعارف ہونے لگا. شمر کہہ رہا تھا یزید اس بی بی کا نام ام کلثوم ہے, اس بی بی کا نام سکینہ ہے, اس بی بی کا نام زینب ہے. یا الہی و سیدی, اس شہر کے اندر بیویوں کا نام لے کے ان کا تعارف کیا جا رہا تھا. پھر آگے کیا مرحلہ آیا, شمر کہہ رہا تھا اسے انعام دیا جائے, اس نے علی اکبر کے سینے میں برشی مارا ہے, اسے انعام دیا جائے, اس نے عباس کے بازو کو قلم دیا ہے, اس کو انعام دیا جائے, اس نے قاسم کو گھوڑے سے گرایا ہے. سید سجاد کے سامنے بھائی اور بابا کے قاتلوں کو انعام دیا جا رہا تھا. ایک مرحلہ بڑا مشکل آیا جب شمر نے 10 آدمی کو آگے بڑھا کے کہا یزید ان کو انعام زیادہ دیا جائے. یزید پوچھتا ہے مگر انہوں نے کیا کیا ہے؟ شمر کہتا ہے یہ 10 نفر وہ ہے جس نے حسین کا لاشا مار کیا ہے, بابا کا لاشا پامال کرنے والوں کو انعام دیا جا رہا تھا. عزیزو شام سے واپس آئے جب کربلا کے نزدیک زینب پہنچی, سب سے پہلے زینب نے پوچھا بیٹا سجاد میرا بھائی کی قبر کہاں ہے؟ اس لیے کہ زینب جب یہاں سے روانہ ہوئی تھی ابھی حسین دفن نہیں ہوئے تھے. سید سجاد نے دور سے دکھایا وہ بھی زینب دور سے جو نظر آ رہا ہے وہ میرے بابا کی قبر ہے. زینب گھوڑے سے نیچے گری, تیزی سے آگے بڑھی, چلنے کی طاقت ختم ہو گئی. زینب نے ہاتھوں کا سہارا لیا, بھائی حسین کی قبر پر بہن نے اپنے آپ کو گرا دیا. کہنے لگی بہ بھائیا زینب شرمندہ ہے, میں آپ کی سکینہ کو تماچوں سے نہ بچا سکے, میں سکینہ کو زم سے آگے بڑھے. آگے فرماتے ہیں کچھ دیر کے بعد ایک بی بی کی آواز بلند ہوئی, مولا میرا علی اکبر کہاں ہے؟ کسی بی بی نے پوچھا میرا علی اصغر کی قبر کہاں ہے؟ کسی نے پوچھا عباس کی قبر مبارک کہاں ہے؟ ام فروہ پوچھنے لگی میرا قاسم کہاں ہے؟ مرحلہ گزر گیا, مدینہ نزدیک ہوتا گیا, سجاد کا غم تازہ ہوتا گیا. اب اہل مدینہ پوچھیں گے مجھ سے حسین کہاں ہے, جوان آ کے پوچھیں گے علی اکبر کہاں ہے, جوان آ کے پوچھیں گے قاسم کہاں ہے, میں کیا جواب دوں؟ سید سجاد مدینہ آنے کے بعد ہمیشہ روتے رہے, مسلسل روتے رہے. جب کوئی دلہا نظر آتا تھا سید سجاد اپنا روح کربلا کی طرف کر کے سلام کرتے تھے, بھیا علی اکبر آپ پر میرا سلام, قاسم بے میرا میرا آپ پر سلام. جب کوئی نیا گھر نظر آتا تھا جلے ہوئے خیمے نگاہوں کے سامنے, جب کوئی بچے کی رونے کی آواز سنتے اپنے بھائی علی اصغر کو رو کر گریا کرتے حتی یہاں کہیں جانور کا کٹا ہوا سر نظر آتا اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کو یاد کر کے رویا کرتے تھے. جب وضو کے لیے پانی سامنے آتا فرماتے تھے پانی تو وہی ہونا جو وقت آخر میرے بابا کو نہیں ملا, اے پانی تو وہی ہونا جو میرے بھائی علی اصغر کو نہیں ملا, اے پانی تو وہی ہونا جس کو لینے کے لیے میرا چچا گئے پھر واپس نہیں آئے. سید سجاد مسلسل روتے رہے مسلسل روتے رہے. جب دنیا سے جا رہے تھے آج کی راتوں میں جب ان سے سید سجاد دنیا سے جا رہے تھے اپنے بیٹے کو وصیت فرما رہے تھے یقیناً کربلا کا منظر سید سجاد کبھی نہیں بھولتے. جب بابا وصیت کرنے کے لیے آئے تھے اس وصیت میں نہ کوئی غسل کا ذکر تھا نہ کوئی کفن کا ذکر تھا. سید سجاد نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ مجھے آپ غسل دو گے اپنے آبا و اجداد کے پہلوں میں دفنا دو گے. سید سجاد کے بدن سے جب لباس کو الگ کیا گیا تازہ زخم بھی ہے پرانے زخم بھی ہے. امام باقر نے اسے بوسا دے کر گریا شروع کیا. پانی دینے والے صحابی نے کہا مولا یہ تازہ زخم کس کا ہے؟ فرمایا میرا بابا بڑا کریم اور رحیم و مہربان تھے, رات کی تاریکی میں پوچھ اٹھا کے غریب اور یتیموں کے دروازے پر جایا کرتے تھے, یہ اس کے نشان ہے. میں نے پوچھا مولا یہ گھٹنے اور یہ پاؤں کے نشان کیا ہے؟ فرمایا میرے بابا عبادت گزار تھے طولانی سجدہ کیا کرتے تھے, یہ پاؤں اور گھٹنے کے نشان کثرت عبادت کے نشان ہے. پھر راوی نے جرأت کر کے کہا مولا یہ پشت پر نشان کیا ہے یہ گردن کے نشان کیا ہے؟ امام باقر نے فرمایا کاش تو سوار نہ کیا ہوتا میرے بابا کے پشت پر لگے تازیانوں کے نشان ہے, گردن میں توپ کے نشان ہے, پاؤں میں گھڑیوں کے نشان ہے. امام کا لاشا اٹھایا اپنے آبا و اجداد کے پہلوں میں دفن ہو گیا. سلام اس غریب پر جسے سید سجاد نے 3 دن کے بعد آ کے دفنا دیا. سید سجاد کو یقین تھا میرا لاشا اٹھانے والے محلے میں ان کے سارے لوگ ہوں گے, یقیناً وقت آخر سلام کیا ہوگا. سلام میرا مظلوم بابا آپ کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا, لاشا بھی اتنے زخمی تھے کہ اٹھانے کے قابل نہیں تھے. پتہ نہیں اسے